أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا، حاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حاضرین محترم، جو آیت قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں انسان کو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ تم رائے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرو گے تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور اگر کوئی برا عمل کرو گے، اگرچہ وہ رائے برابر ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی دیکھ لو گے. یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن یہ رائے کے برابر جو عمل ہے یہ بھی نظر آئے گا. معمولی سے معمولی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹا اچھا کام، جسے ہم اہمیت نہیں دیتے، اس کی قدر و قیمت ہمیں اس وقت پتہ چلے گی جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، اور پھر انسان سوچے گا کہ اچھا، میں نے تو اس عمل کو بڑا حقیر سمجھا تھا، یا میں نے تو اس عمل کو کوئی اہمیت ہی نہ دی تھی، لیکن آج پتہ چلا کہ یہ تو بڑا زبردست عمل تھا، یہ بہت زبردست نیکی تھی جو میں نے دنیا میں پتہ نہیں ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکیاں چھوڑ دی. اس وقت حسرت ہوگی، لیکن وہ وقت حسرت کا نہیں ہوگا، آدمی کو افسوس بھی کام نہیں دے گا، انگلیوں کو دانتوں سے کاٹے گا تب بھی یہ وقت لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا. اس لیے یہی وہ وقت ہے جو ہم اپنی نیکیوں کی بھی قدر کریں اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں. جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ مرو مرنے سے پہلے، موتو قبل ان تموتو، یعنی مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مرنے سے پہلے آدمی کیسے مر سکتا ہے؟ اس کا دو مطلب بیان کیے ہیں علماء کرام نے، کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی اپنی جو غلط خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں جو اللہ اور رسول کے احکام سے ٹکراتی ہیں، ان کو چھوڑ دے، ان خواہشوں کا گلا گھونٹ دے، ان کو مار دے، تو یہ مرنے سے پہلے مرنا ہوگا. یعنی یہاں جس خواہش کو ہم مار رہے ہیں، اس موت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو مقامات عالیہ عطا فرمائیں گے اور جو درجات جو ہمیں عطا فرمانے والے ہیں، اس وقت انسان حیران ہوگا کہ ہم نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسا بڑا رتبہ ہمیں عطا فرما رہا ہے. تو ایک تو مطلب یہی ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے مر جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، مرنے سے پہلے مر جائے، یعنی اس کا روزانہ تصور کرے کہ بھی ایک دن ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے، تو ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس لائق ہیں کہ ہم جواب دے سکیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ اعمال پیش ہوں گے تو کیا ہم اس لائق ہیں کہ اللہ کے سامنے نظر اٹھا سکیں؟ تو گویا یہ بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں شامل ہوگا. بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ اصل میں انسان ہر چیز کی تیاری کرتا ہے. آج اس زمانے کے اندر عقل مند آدمی وہ ہے جو زیادہ کمانے والا ہو، مال جو زیادہ کمائے اس وقت عقل مند بھی وہی آدمی، اور وہ بیوقوف آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو دنیا کے دستور کے مطابق. بہرحال شریعت نے منع نہیں کیا، ناجائز کاموں سے روکا ہے، جائز کاموں سے شریعت نے منع نہیں کیا. اگر کوئی شخص جائز کماتا ہے، لازمی بات ہے کہ اس زمانے میں جائز کمانے میں بھی تو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اور جو ہے وہ لوگوں سے باتیں سننی پڑتی ہیں، تانے سہنے پڑتے ہیں، تو حلال بھی آسانی سے نہیں ملتا. تو اس لیے جائز کمانے میں بھی جو تکلیفیں، پریشانیاں، خواہشات کی قربانی، یہ سب کچھ موجود ہے اس میں بھی. تو اس لیے ناجائز سے البتہ بچنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. لازمی بات ہے کہ اگر ناجائز سے نہیں بچیں گے اور اس پر کوئی شرط بند نہیں باندھے گا، تو پھر یہ تو لا جو سہی لا تو حد ولا تحصا، آدمی گنتی اور شمار نہیں کر سکتا، پھر کہاں جا کے رکے گا معاملہ؟ جب تک کہ کوئی اس پر بند نہیں باندھے گا، یہ تو لازمی چیز ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ چھوڑو، یہ زمانہ ایسا ہے، اس میں اس قسم کی باتیں بیکار ہیں، اور اب بس جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی ڈھال جو ہے وہ رکھ دی اور ہم نے مقابلہ چھوڑ دیا. نتیجہ یہ کہ پھر ساری دنیا ایسے لوگوں سے بھر جائے، پھر ایک شخص بھی ایسا باقی نہیں رہے. اس لیے کوئی ایک تو ایسا ہو جس درجے میں بھی ہو چاہے، لیکن جب تک ہم بند نہیں باندھیں گے برائیوں کے خلاف، اس وقت تک نیکیاں پنپ نہیں سکتی. نیکیوں کو فروغ ہی اس وقت حاصل ہوگا جب ہم برائیوں کا راستہ روکیں. جس میں جتنی طاقت ہے، ضروری نہیں ہے کہ آدمی سارے کام ایک ہی آدمی کر لے، جس قدر ممکن ہو سکے اس حد تک تو کوشش کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آدمی صبح اٹھے سو کر، تو ایک کام یہ کر لیا کرے کہ ایک معاہدہ کر لے اپنے نفس سے کہ بھی آج جو ہے میں سارے دن میں انشاءاللہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے جو حقوق مجھ پر رکھے ہیں میں ان کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا، جو حقوق و عباد ہیں انہیں بھی ادا کروں گا، ناجائز کام نہیں کروں گا، بےمانی نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا. یہ اپنے نفس سے معاہدہ کر لے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مزید تھوڑا سا اضافہ فرمایا کہ صرف یہ معاہدہ ہی نہ کرے، بلکہ معاہدے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، یا اللہ میں نے معاہدہ تو کر لیا لیکن اس کی توفیق آپ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک آپ توفیق نہیں دیں گے تو اس معاہدے پر میں قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے آپ مجھے توفیق دے دیں کہ میں اس معاہدے پر قائم رہوں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، چوری نہ کروں، ڈاکہ نہ ڈالوں، جھوٹ نہ بولوں، بےمانی نہ کروں، فریب نہ دوں. تو اللہ تعالیٰ سے مدد بھی چاہے اور مدد کی درخواست کرے باقاعدہ کہ اللہ آپ جو ہیں مجھے توفیق عطا فرما دیں، آپ کی توفیق کے بغیر محض میرا معاہدہ اپنے نفس سے کر لینا یہ کام نہیں دے گا. تو یہ کام بھی کر لیں، اس کے بعد پھر اپنے جہاں کام پہ جانا ہے چلا جائے، ملازمت پہ جاتا ہے ملازمت پہ چلا جائے، تجارت ہے تو تجارت پہ چلا جائے. البتہ پھر اس کے بعد جو بھی عمل کرے تو یہ تو کہلاتا ہے مشارتہ، جو پہلا عمل تھا. اور دوسرا عمل جو ہے وہ اب یہ ہے کہ جب اپنی تجارت پہ یا کہیں چلا جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے جب کوئی عمل کرنے لگے تو تھوڑی دیر کو سوچے کہ میں اپنے معاہدے کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا، جو میں نے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا، اس کو سوچے. اس کو کہتے ہیں مراقبہ، سوچنے کو، تھوڑی دیر جو سوچ بچار کر رہا ہے کہ میں جو عمل کرنے والا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو معاہدہ میں نے صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے کیا تھا وہ معاہدہ اس معاہدے کی خلاف ورزی تو میں نہیں کر رہا. یہ سوچ لے، اگر وہ خلاف ورزی میں داخل نہیں ہے تو کر لے، اور اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو رک جائے. یہ مراقبہ ہے. اور تیسرا کام ایک اور کرے، وہ ہے سونے سے پہلے، اس کو کہتے ہیں محاسبہ، کہ صبح سے لے کر شام تک جو کچھ ہم نے کیا سو کیا، اب سونے سے پہلے ان کا محاسبہ کر لے، ایک نظر ڈال لے کہ میں نے آج دن بھر میں کتنی خلاف ورزیاں کی، کتنی جو ہے وہ میں نے اللہ کے احکام کی پابندی کی، فرما برداری کے کتنے کام کیے، نافرمانی کا کون سا کام کیا، فلاں شخص سے میری ملاقات ہوئی اس سے میں نے کوئی زیادتی کی بات تو نہیں کہی، فلاں شخص کو سودا بیچا میں نے اس میں دھوکہ تو نہیں دیا. اب اپنا محاسبہ شروع کر. آدمی اگر یہ دیکھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارا، جھوٹ نہیں بولا، بےمانی نہیں کی، تو اللہم لک الحمد و لک الشکر کہہ لے کہ اللہ تیرے تعریف آپ ہی کے لیے، شکر بھی آپ ہی کے لیے کہ آپ نے توفیق ادا فرما دی. اور اگر خدا نہ کرے معاملہ اس کے برعکس نکلے تو پھر توبہ کرے، توبہ کے بغیر سوئے نہیں. تو بہرحال یہ ایک ضروری کام ہے جو کرنے کا ہے. بات یہ بھائی، دنیا کے اندر ہم پلاننگ کرتے ہیں ہر کام کی، آخر مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی پلاننگ تو ہونی چاہیے. آدمی لاہور تک کا سفر کرتا ہے تو پہلے بکنگ کراتا ہے، پروگرام بناتا ہے کہ بھائی میں 15 دن پہلے جو ہے وہ فلاں تاریخ کو میں نے جانا ہے. یہ تو ہوا اس کا پروگرام. اور اس کے بعد وہاں جا کر کس سے ملنا ہے، کیا کام کرنے ہیں، کتنے دن وہاں ٹھہرنا ہے، وہاں سے واپسی کب ہوگی، یہ تمام امور وہ سوچتا ہے. چنانچہ جانے سے پہلے 10-15 دن پہلے بکنگ بھی کرائے گا. یہ سارے کام آخر انجام دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو آخرت کا سفر جو اتنا طویل سفر ہے وہ جب ہمیں سامنے ہے تو ہم نے اس کے لیے کتنی جو ہے پلاننگ کی ہے اور کتنی جو ہے وہ بکنگ کرائی ہے کہ صاحب ہم نے یہاں سے رخصت ہونا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا تیاری کی. اس کا محاسبہ کرے آدمی، خود اپنا محاسبہ کرے اور سوچے اس کو، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا. جہاں تک نفس کا معاملہ ہے تو نفس کا معاملے میں تو یہ ہے کہ بھائی یہ کبھی پچھاڑ دے گا آپ کو، کبھی آپ اس کو پچھاڑ دیں. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے، تو یہ تو ہوتا رہے گا. کبھی آپ اس پر قابو پا لیں گے، کبھی وہ آپ پر قابو پائے گا. جب وہ آپ پہ قابو پا لے تو توبہ استغفار کرو، اور جب آپ قابو پا لو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے آج میں نے اس کو پچھاڑ دی. تو یہ ہے موتو قبل انت موتو، کہ آدمی مرے مرنے سے پہلے. آج ہمارے جو معاملات اور حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اسکولوں اور کالجوں کے لڑکے اپنے آپ کو پڑھے لکھا بھی شمار کرتے ہیں، لیکن دینی علوم جو ہیں وہ جتنے ہیں یا جتنا علم ہے وہ سب جانتے ہیں. اور وہ تو وہ ہیں اساتذہ کرام کو بھی دین کے بارے میں معلومات نہیں. آج ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے اور پروفیسر تھے بڑے ایک کالج کے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ طلبہ سے میں نے یہ بات کہی کہ بھئی اگر میرا انتقال ہو جائے، میں مر جاؤں، تو اتنی ساری کلاس میں لڑکے اور طلبہ بیٹھے ہیں، تو کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ اسلامی طریقے پر مجھے جو ہے وہ کفنا دے اور دفنا دے اور اس کے بعد نماز جنازہ میری پڑھا سکے؟ تم میں سے کوئی لڑکا ایسا ہے؟ اتنی ساری کلاس میں طلبہ تھے، کسی نے بھی کوئی جواب نہیں بن پڑا. اب ایک لڑکا صرف ان میں شاطر، جس کو انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا جو شارپ تھا بڑا، انہوں نے کہا سر پہلے آپ مر کے دکھائیں. میں نے کہا انتہائی بیوقوف لڑکا تھا وہ، آپ اس کو عقل مند کہہ رہے ہیں؟ اس نے تو مذاق میں بات اڑا دی. بات یہ ہے کہ یہ تو رونے کی بات تھی کہ مسلمان بچے ہیں اور جو ہے وہ کوئی 14th کلاس میں ہے، کوئی کون سے بی اے میں ہے، کوئی ایم اے میں ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں اس کا نہیں پتا کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نماز جنازہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے. ہم اپنا جائزہ لیں تو صحیح، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو ہم لڑتے ہیں کہ صاحب آپ نے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگی، آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے وہ کام نہیں کیا. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں تو ہم لڑائی کرتے ہیں، مارنے لاٹھیاں چل جاتی ہیں جناب، ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیتے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے اس کا ہمیں نہیں پتا. یا شروع میں سن 87 میں غالباً ایک جنازے کی نماز ہوئی، اس کے بعد جو ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ بھائی کاندھا دو اور اب چلو بس، جو سنت طریقہ ہے. ایک بچہ تھا میرا خیال ہو گیا 18-20 سال کی عمر، اس نے کہا کہ عمر صاحب دعا تو کرا دیں. میں نے کہا بھائی یہ جو نماز پڑھی ہے یہ دعا نہیں تھی کیا؟ نماز جنازہ خود دعا ہی تو ہے. تو اس نے کہا کہ اس دعا میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا یہ حرج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، جو نماز جنازہ پڑھی بس وہی نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد آپ دعا کے لیے ٹھہرے رہی. چنانچہ آج بھی حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں، آج بھی جو لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے، تو وہاں آج بھی وہی طریقہ رائج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کہ نماز جنازہ ہوتی ہے اس کے بعد ختم دعا. چونکہ نماز جنازہ خود دعا ہی تو ہے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، نتیجتاً یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب ابھی دعا تو مانگی نہیں. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ آج ہی جو ہے وہ ایک معاملہ ہوا. ایک صاحب نے تعمیری کام میں غلطی کی، ایک اور صاحب تھے جو جانتے تھے واقف سے، انہوں نے اس غلطی پر اس کو آگاہ کیا کہ تم نے یہ غلطی کی. اس نے کہا میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں. اس نے کہا ایسا کیسا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تم جو غلطی کر چکے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں ہے. لیکن چونکہ اسے پتا ہی نہیں، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا. لیکن ان صاحب نے بتایا کہ بھائی اس طریقے سے غلطی کہ اب جو کچھ تم کرو گے تو وہ طاقت وہ قوت سب ختم ہو چکی، جب تم جو چیز تھی وہ میٹیریل کی قوت لگ چکی، ختم ہو گئی، اب تم کرو گے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طریقے سے ایک شخص جو نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، اس بیچارے کو چونکہ دعا ہی نہیں پڑھنی آتی، اور اگر دعا آتی ہے تو اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں. نتیجتاً چونکہ وہ کہتے صاحب عورت کا جنازہ ہے، بات بتاتے ہیں جی مرد کا جنازہ ہے. ارے بھائی بالغ مرد ہو یا عورت اس کی دعا ایک ہی ہے، مرد ہو یا عورت اس کی دعا ایک ہی ہے. اب دعائیں بھی بہت ساری ہیں، ایک دعا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں ہمیں سکھائیں، لیکن ان میں جو جامع ترین دعا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. ہم مثلا پڑھا اللہم اغفر لحینا، اے اللہ مغفرت فرما دیجیے ہمارے زندوں کی، یہ بتائیے دعا ہے یا نہیں. ومیتینا، اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دیجیے. وشاہدینا، جو موجود ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. وغائبینا، اور جو موجود نہیں ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے. وصغیرینا، اور جو چھوٹے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے. وکبیرینا، اور جو بڑے ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے. وذکرینا، اور جو ہمارے مرد ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے. وہ انسانا، جو ہماری بچیاں ہیں، بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے. بتائیے کس کو چھوڑا، کس کے لیے دعا نہیں ہوئی مغفرت کی؟ مردوں کے لیے بھی، زندوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، اور مردوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، حاضر کے لیے بھی، غائب کے لیے بھی، کوئی ہے جو چھوٹ گیا ہو؟ اور صرف یہی نہیں کہ یہاں پر، پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی، اتنی جامع ترین دعا ہے جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، جبکہ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، پیٹنٹ دعا ہے، سیل پیک جس کو کہہ دیجئے. تو ایسی دعا کے بعد میری دعا اور کسی اور کی دعا کیا حیثیت رکھتی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی دعا. اور اس کے بعد اور بھی ہے، اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھی، ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان، اے اللہ ہم میں سے جس کو موت دے ایمان پہ موت دی. کتنی جامع دعا ہے بتائیے، اس میں کیا چیز رہ گئی؟ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میرا معمول تو اس سے ہٹ کر بھی ہے، ایک اور دعا بھی مانگتا ہوں میں، اور جو مانگنی بھی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے وہ. اللہم اغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور ان پر رحم فرما دے. وعافہم واعف عنہم، معافی تعافی، معافی کے معاملے فرما دیجیے اللہ. واکرم نزلہم، اور یہ اللہ ان کی بہترین مہمانی فرمائیے، ابھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ میزبان ہوں گے، یہ مہمان ہوگا، اے اللہ بہترین مہمانی فرمائیے. واکرم نزلہم، ووسع مدخلہم، اے اللہ جہاں ہم اس کو داخل کرنے جا رہے ہیں جس قبر میں، تو اے اللہ اس کی قبر کو وسیع فرما دیجئے، کھول دیجئے، کشادہ فرما دیجئے. ووسع مدخلہم، واغسلہم بالماء والثلج والبرد، اور اے اللہ اس کو دور ڈالیے پانی سے، اولوں سے، برف سے. واغسلہم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا، اے اللہ اس کو پاک صاف کر دیجئے خطاؤں سے اور میل کچیل سے، ہر قسم سے صاف کر دیجئے. ونقهم من الذنوب، گناہوں سے، والخطايا، اور خطاؤں سے. كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، جیسا کہ کپڑا جو ہے وہ صابن سے اور سرف سے اور دوسری چیزوں سے، میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے. جب آدمی دھوتا ہے تو کپڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ دعا دیکھی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہم ادخل دارا خیرا من داری، اے اللہ اس کو اپنے گھر سے بہتر گھر عطا فرما. وادخل الجنہ، اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما. ون نجات من النار، دوزخ سے نجات عطا فرما. اور اسی طریقے سے ایک دعا یہ بھی آتی ہے، اللہم ابدل زوجا خیرا من زوجی، اے اللہ اس کو اس کی اہل سے بہتر اہل عطا فرما. عورت ہے تو اے اللہ اس کا شوہر اس سے بہتر عطا فرما جو دنیا میں تھا، اور اگر مرد ہے تو یا اللہ اس کو بیوی ہے اس بہتر عطا فرما جو دنیا میں تھی. اللہم ابدلہ دارا خیرا من داری وزوجا خیرا من زوجی وادخلہ الجنہ والنجات من النار برحمتک یا ارحم الراحمین. دیکھیے یہ بھی دعا ہے. اب بتائیے ساری دعائیں پڑھنے کے بعد بھی ابھی ہم رہ گئے کہ بھائی وہ رسمی دعا ضرور کرنی ہے جو ثابت بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جس کا طریقہ بھی کیا ہے کہ بعض لوگ بساط اٹھایا اور منہ پہ پھیر لیا ختم، نہ پتا کہ کیا کہا کیا نہیں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائیں ان پر اعتبار نہیں، اور اپنی جو ہے وہ خالی ہاتھ اٹھایا منہ پہ پھیر لیا اس پہ بڑا اعتبار. تو یہ کیا ہے؟ سنت سے ناواقف ہونے کا نتیجہ. اس میں کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا بوڑھے، کیا جوان، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دے. ورنہ عام طور پر لوگوں کو دعائیں نہیں آتی، نماز جنازہ ہی نہیں آتی. اب بتلائیے یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے یا نہیں؟ نہ واقفیت کی بنا پر ہے یا نہیں؟ مرنے سے پہلے جو مرنا کہا گیا ہے اس پر چونکہ ہم عمل نہیں کر رہے اس لیے ہے. مرنے سے پہلے مرنا ہی، اس کی تیاری تو کریں بھائی. روزانہ اپنے کاندھوں پر جو ہے وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور روزانہ دفن کرتے ہیں، کم از کم یہ سوچ لے کہ ایک دن میں نے بھی تو مرنا ہے، میں ہمیشہ تو یہاں نہیں رہوں گا. ارے دنیا کے اندر کسی کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر اعتبار ہے یعنی کہ وہ ہے یا نہیں, لیکن اس پر سب کو یقین ہے کہ مرنا ایک دن ضروری ہے. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ وہ ہے یا نہیں, ملحدین ہیں, زندیقین ہیں, وہ اللہ کے وجود پر یقین نہیں کرتے. جیسے کہ کمیونسٹ وغیرہ دوسرے لوگ, وہ کہتے ہیں ویسی کائنات خود سے ہے, خود بخود ختم ہو جائے گی, ان کا نظریہ یہ ہے. لیکن وہ بھی موت پر تو یقین رکھتے ہیں کہ نہیں, اس بات کا تو پتہ ہے کہ مریں گے ایک دن. سائنس چاہے جتنی ترقی کر لے لیکن وہ موت کو روک نہیں سکتا, کوئی بتا نہیں سکتا کہ مریں گے کب. کوئی آلہ آج تک ایسا ایجاد نہیں ہوا جس سے پتہ چل سکے کہ آدمی کب مرے گا. جب ایسی چیز ہے موت, اتنی ہی زیادہ ہم غفلت میں ہیں. کوئی جوان آدمی دین پر چلنا شروع کر دے, لوگ کہتے ہیں لو جی تمہاری کو عمر ہے بھی دین پہ چلنے. اچھا بھائی تم گارنٹی لا دو ہمیں کہ 80 سال کے ہو کے مریں گے, کوئی دے سکتا ہے گارنٹی؟ جوان کے مرا نہیں کرتے, کوئی ہمیں لا دے گارنٹی تو ٹھیک ہے, پھر دیکھیں گے سوچیں گے. جب یہ چیز ہی ناممکن ہے تو یہ مطالبہ کہ صاحب ابھی تو عمر پڑی, اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی بھیجی تم پہ بھائی کہ اس کی عمر ابھی باقی, ابھی دین پہ نہ چلے ہی. کیا بھروسہ؟ موت تو ایسی چیز ہے, لمحے کا بھی بھروسہ نہیں. قرآن یہ کہتا ہے اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, جب کسی کے اجل آ جائے, موت آ جائے, تو پھر ایک لمحہ بھی نہ مؤخر ہوتا نہ مقدم ہوتا. یعنی مرنے والا اپنے وقت سے پہلے بھی نہیں مرتا اور وقت کے بعد بھی نہیں مرتا. جو وقت اللہ کے یہاں متعین ہے اسی وقت مرے گا وہ. ہمارے یہاں ایک جملہ ہی ہوتا کہ صاحب بے وقت موت پر بڑا دکھ ہوا, یعنی کہ مرنے کا وقت تو نہیں تھا, اللہ میں نے ظلمن مار دیا غالباً اس کو. تو کہتے ہیں جی بے وقت موت پہ بڑا دکھ ہوا. ارے بھائی بے وقت کوئی کام ہوتا ہے؟ ہمارے اعتبار سے چونکہ ہم جاہل لوگ ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے, اس اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم نے کہہ دیا بے وقت, لیکن ہے بے وقت وہ بھی نہیں. ایک مسلمان کو اس پر اعتماد ہونا چاہیے کہ اس کا ٹھیک وقت یہی تھا, اس کا ٹھیک وقت یہی تھا جو مر گیا, اس کے بعد نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے, یہی وقت تھا اللہ تعالیٰ. آخر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہٹا کٹا بالکل ٹھیک ٹھاک, نماز بھی پڑھا, سب کچھ کیا, اس کے بعد گھر مسجد سے نکلا, انتقال ہو گیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی میں کچھ عرصے پہلے ذکر بھی کیا تھا, ہماری مسجد میں بھی عصر کی نماز پڑھ کے ایک صاحب یہاں سے نکلے اور ان کا انتقال ہوا, نماز پڑھی سب کچھ, بہرحال اچھی موت تھی. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کو لمحے پہلے بھروسہ نہیں ہوتا کہ صاحب میں نے مرنا ہے. اب بتائیے جو مرنے والا ہے وہ خود اس سے جو ہے وہ آگاہ نہیں ہے کہ میری موت آنے والی, دوسرا کیا آگاہ ہوگا. تو دوسرے لوگ جو ہے وہ بڑے ہمارے مامے لگتے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں جی ابھی تم کیا دین پر چل رہا ہو, ابھی کیا تم جو شکل مولویوں جیسی بنا لی, ابھی تو بڑا وقت ہے. جتنے مامے تائے, جتنے بھی ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں ظاہر میں, حقیقت میں یہ ہمدرد نہیں ہے, حقیقت میں یہ ہمارے بدخواہ ہیں جو ہمیں اپنی ہماری آخرت خراب کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اگر کبھی ایسی کوئی بات کوئی کہے تو ان سے کہہ دیا کریں کہ بھائی ہمیں آپ گارنٹی دے دیں, کوئی سرٹیفکیٹ لا دیں کہ بھائی جوان نہیں مرا کرتے, تو ٹھیک ہے آپ کی بات پر ہم غور کر لیں گے. غور کرنے کا کہیے, اس لیے کہ یہ بات ہے تو ایسی کہ اس پہ غور بھی نہیں کیا جا سکتا, ناقابل غور بات, کوئی گارنٹی لا کے دے ہی نہیں سکتا. بہرحال اصل مقصد میرا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ہدایت پر عمل کریں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آدمی دنیا کی کوئی کام ہی نہ کرے, ہر وقت موت کے اس میں ڈوبا رہے, یہ مقصد نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لو کہ بھائی یہ کام ہم کر رہے ہیں تو اگر ناجائز ہے تو مرنے کے بعد اس کا حساب دینا ہم نے, تاکہ ناجائز نہ کرو. اور یہ کب ہوگا؟ جب اپنی موت کو یاد رکھیں گے, بس یہ مقصد ہے. آدمی کم از کم صبح جب اٹھے اس وقت جو ہے وہ دعا تو ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور, اور اس کے بعد اپنا وہ معاہدہ ہم کر لیں جو بھی میں نے بتایا امام غزالی رحمۃ اللہ نے, اور جب سونے لگے تو محاسبہ کر لیں سارے دن کا کہ آج ہم نے کیا کچھ کیا. اگر اچھائیاں ہوئی تو اللہ کا شکر کریں, اچھائیاں نہ ہو تو پھر توبہ استغفار کر لیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے, اپنی اپنی اصلاح کی بھی توفیق دیں. جو بات دین کی معلوم نہ ہو تو معلوم کرنے میں شرم نہ کریں, اس کو معلوم کریں. عمر چاہے کسی کی 70 سال کی ہو, 80 سال کی ہو, یہ نہ سوچے کہ صاحب میری اتنی عمر ہو گئی اب میں کیا پوچھوں, اس میں شرم کرنے کی بات نہیں ہے. یہ وہی بات ہے کہ جو ہے وہ تیرنا جس کو نہیں آتا اس نے کہا ساری زندگی تو نے گنوا دیا. تو اس لیے تیرنا سیکھ لو, کبھی اگر ایسا وقت آ تو کم از کم تیر تو سکو. بہرحال بات وہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق دیں اور اپنی اصلاح کی بھی توفیق دیں کہ ہم اپنی اس کی فکر کریں کہ اپنی اصلاح کرائیں اور اپنے احوال جو ہیں وہ اللہ کے جو بندے ہیں اولیاء کرام ہیں جو لوگ جو ہے وہ اصلاح کا کام کرتے ہیں ان کو جا کر بتلائیں تاکہ جو خرابیاں ہم میں ہیں اور روح کی جو بیماریاں ہیں وہ بتائیں کہ بھئی تم اب ایسا کر لو ایسا کر لو اس کے ان کی ہدایت کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ ہماری اصلاح بھی فرما دیں گے اور ہمیں زندگی بھی ایسی عطا ہوگی کہ جو یوں کہہ لیجئے کہ باوجود کانٹوں کے گلزار معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین.